أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی آیت کریمہ نمبر 73-74 سے شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر جو سلسلہ چل رہا ہے اسے آیت نمبر 68 سے شروع کیا تھا، اور اس سے بھی دو آیات پہلے اللہ تعالی نے جہاں پر کافروں کے عذاب کا ذکر کیا، بلکہ چار آیات پہلے 64 نمبر میں، کہ جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور یہ اس وقت چلائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن چلاؤ نہیں، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی. اور اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ میری آیات سے پہلے تم کو پڑھ کے سنائی جاتی تھیں اور تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاتے تھے، بھاگتے تھے اس قرآن سے. اور وہ بھاگنا اس وجہ سے بھی تھا کہ تم متکبر تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی خدمت بس بہت کافی ہے، اور اللہ کی جو اصل توحید اور پیغام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان سب چیزوں کا تم انکار کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، کیا یہ وجہ تھی؟ اور یہاں سے شروع کر کے اللہ تعالی نے پانچ وجوہ گنوائی ہیں کہ آخر یہ لوگ قرآن پر کیوں نہیں غور کرتے تھے، آخر یہ لوگ قرآن کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتے. تو اللہ تعالی نے پہلی وجہ یہ فرما دی تھی کہ فلم یدبر القول، کیا انہوں نے اللہ کی کتاب پر کبھی غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یاتی بآیاتی آباءہم الاولین، یا یہ کہ کوئی ایسی انوکھی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادوں نے نہیں دیکھی تھی. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کر دیں کہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، لیکن انہوں نے قرآن پر غور بھی کیا ہے، مگر وہ جو کبر مانع تھا حق کی قبولیت میں وہ ان کے آڑے آ گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ کتاب انوکھی ہے اور توحید کا پیغام چونکہ تمہارے باپ دادا کے پاس تم کہتے ہو نہیں آیا تھا، یہ قبر میں حساب و کتاب کا ہونا، حشر میں اٹھنا، قیامت کا آنا، جنت اور جہنم، یہ سارے حقائق جو تھے یہ تمہارے باپ دادا میں نہیں تھے، اس لیے آج تم بھی اس کا انکار کر رہے ہو. یہ دو وجہ ہو گئیں. پھر اللہ تعالی نے تیسری وجہ بیان کی اور یہ فرمایا کہ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اور کیا پھر بات ایسی ہے کہ اگر یہ دو وجہ نہیں ہیں تو پھر انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے، سو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اوپرا آدمی سمجھتے ہیں، اوپری چیز سمجھتے ہیں، جو پیغام بلایا ہے یعنی ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا انہوں نے کیسے نہیں پہچانا جنہوں نے اپنی زندگی وہاں گزاری، بچپن جوانی اور جوانی ان کے درمیان ہی ان کی ڈھل گئی، پھر اس کے بعد بڑھاپے کا آغاز شروع ہو گیا، یہ سارا وقت انہوں نے اس قوم میں گزارا، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط کام کوئی نہیں کیا، اور پھر بھی اس کے باوجود یہ اس شخص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد ایک اور چیز ارشاد فرما دی، اور اللہ نے فرمایا چوتھی بات کہ معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ جنتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو چیز لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی وحی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کو سودا ہے، جنون ہے، اس کے اثر سے یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بلکہ حق ان کے پاس آ گیا اور ان میں سے اکثر ہیں جنہیں سچی بات بہت تلخ لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے، سچائی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ جو چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں حق اگر یہیں پایا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی حق ہے، تو بھی حق ہماری پیروی کرے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، تو حق اللہ کی توحید ہے، ان کی پیروی کرے یعنی شرک ہو جائے. اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب کا دینا برحق ہے اور قیامت میں آنا ہے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تو نہ آئے، قیامت میں کھڑا نہ کیا جائے. اور اگر یہ باتیں سچی بھی ہیں تو جس طرح ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں وہاں زندہ ہو گئے تو اللہ ہمارے اموال، بیٹے، یہ سب چیزیں ہمیں وہاں دے دے گا، تو پھر یہ چاہتے ہیں یہ سب چیزیں ان کو مل جائیں. تو اگر یہ حق اسی طرح باطل کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے اور اللہ فیصلہ لوگوں کے کافروں کی خواہشات کے مطابق کرنا شروع کر دے تو اللہ نے فرمایا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو اس کائنات میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جتنی ہیں یہ سب کی سب ٹوٹ پھوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، آسمان بھی زمین بھی اور جو چیز ان کے درمیان ہے یہ سب کے سب، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس ذکر آ گیا، قرآن آ گیا، نصیحت آ گئی اور یہ اللہ کے اس ذکر سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. چار اعتراضات اللہ نے بتا دیے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو، اچھا تم یہ کہتے ہو، اور پانچویں آخری بات جہاں ہم کل پہنچے تھے وہ یہ فرما دیا کہ ام تسألهم خرجن، کیا یہ اپنی تبلیغ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیغام پہ ان لوگوں سے خرجن کوئی پیسے مانگتے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر، سو آپ کا پروردگار جو آپ کو اس تبلیغ کا معاوضہ دے گا وہ بہت اچھا ہے. انبیاء علیہ السلام جو آیا کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس تبلیغ کا عوض اور معاوضہ اور اجر کوئی چیز نہیں لیتے، وہ تو اللہ کے ایسے اچھے بندے ہوتے ہیں کہ خدا کا پیغام بھی سناتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، اللہ کے گھر جنت میں بھی بھیجتے ہیں، اللہ کے یہاں جانے کے لیے وہ سہولتیں اور راہیں بھی بتاتے ہیں سب کچھ، اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے لینے والے نہیں ہوتے، لوگوں کو دینے والے ہوتے ہیں، علم پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ان کے ہاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور نبوت جیسا بڑا مقام اور منصب اور اللہ نے جس پر اپنی وحی نازل کرنا ہوتی ہے وہ اور لوگوں سے پیسے مانگنے لگ جائے، اللہ نے فرمایا ایسے بھی نہیں ہے. وہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر رزق اسی کا ہے. اور آپ کا منصب تو یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کے بعد، ان پانچ اعتراضات کے بعد، اس کے جوابات کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے 73 نمبر آیت میں اصل بات بتا دی اور ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بلا شک و شبہ آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف، سیدھی راہ کی طرف آپ بلاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھی راہ کی طرف بلانا یہ تین طریقے سے تھا، ایک تو یہ کہ آپ دعوت دیتے تھے اللہ کی بندگی کی، توحید کی، آخرت کی، رسالت کی، وحی کی، ان سارے حقائق کو ماننے کی کہ یہ سب چیزیں حقیقت ہیں اور تم لوگ ان چیزوں کو تسلیم کرو. ایک تو بہت بڑی بات یہ تھی کہ زبان سے دعوت تھی، لوگوں کو سمجھانا تھا، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار غور اور فکر کی جو دعوت دیتے تھے کہ تم اس بات پر غور کرو، کائنات پر غور کرو، اسی غور کی ایک چیز اور اسی فکر کرنے کی ایک چیز اس صورت کے آخر پر بھی بالکل آ رہی ہے، وہ بھی ایسی آیت ہے جو بتاتی ہے کہ انسان فکر کرے. اور تیسری چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ساری کی ساری اس بات کی کھلی ہوئی دعوت تھی کہ یہ صراط مستقیم یہ ہے، سیدھی راہ یہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں، جو چیزیں تمہارے سامنے میرے اعمال کے ذریعے آتی ہیں ان اعمال پر عمل کرو، یہ سب چیزیں ایسے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا 74 نمبر آیت میں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بلا شبہ جو لوگ نہیں یقین رکھتے آخرت کا، عن الصراط، وہ اس صراط مستقیم سے اتنے دور ہیں، وہ اس صحیح راہ کے متعلق ایسے ہیں کہ ان میں اکثر جو ہیں لناقبون، ٹیڑے ہوئے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ سیدھی راہ سے پچھلے گھر سے ٹیڑے ہیں. ناقبون جمع ہے ناقب کی، اور ناقب کا مطلب ٹیڑا. تو ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ لوگ اس آخرت کے معاملے میں سیدھی راہ سے ٹیڑے ہوئے ہیں، یعنی سیدھی راہ سے وہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ان کافروں کی کجی بیان کر دی کہ ان کو یقین نہیں ہے. اس لیے آیت کے پہلے حصے میں یہ فرما دیا کہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو یقین ہو کسی چیز کا پھر انسان کے ذہن میں طلب پیدا ہوتی ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس یقین کی بنیاد پر منافع حاصل کرے، اس یقین کی بنیاد پر نقصان سے بچے. مثلاً آدمی کو یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، اب یقین ہے تو ہی تو وہ ہٹتا ہے آگ سے، اور بچے کو کچھ پتا نہیں، اسے یقین ہے کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا ہے، آدمی کو پتا ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے، اس یقین کی وجہ سے وہ ساحل سے پیچھے ہٹتا ہے، اور بچے کو شعور نہیں ہے، بچہ اس کی حقیقت کو سمجھتا نہیں، اس لیے وہ ساحل کی طرف بھاگتا ہے۔ تو پہلی چیز کسی چیز کے متعلق یقین پیدا ہو جانا کہ اس کے منافع کیا ہیں، اس کے مضار کیا ہیں، اس میں نقصانات کیا ہیں، ضرر کی چیزیں کیا ہیں، نفع کی چیزیں کیا ہیں، فائدہ مند چیزیں کون سی ہیں، پھر اس کے بعد انسان کے ذہن میں اس کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں آخرت کی کوئی یقین آخرت کا ہے ہی نہیں، تو جب آخرت کا یقین نہیں ہے تو پھر تو انہیں ٹیڑھا ہونا ہی ہے، اگر یقین ہوتا تو اس کے لیے کوئی کام کرتے، جب یقین ہی نہیں تھا تو اس میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور نئے نئے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے باپ دادا کا کیا ہوا، کبھی کہتے تھے کہ اچھا اسی طرح اگر ہے تو فلاں شخص کو تم زندہ کر کے دکھا دو، کبھی کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز مٹی میں مل گئی اب یہ دوبارہ پیدا ہوگی، کبھی کہتے تھے اچھا اگر پیدا ہی ہوں گے نا تو یہ بچے مال یہ سب کی سب چیزیں ہمیں وہاں بھی مل جائیں گی اور وہاں بھی ہم عزت والے ہوں گے۔ یہ سب جملے جو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنے ہوئے تھے، یہ ان کو آگے کس طرح پیش آئیں گے، اللہ نے اس صورت کی آخر پہ اس کا تذکرہ فرما دیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں، ان پر رحم کریں، یعنی دنیا میں اب یہ جو انکار کر رہے ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں، مفسرین نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی تھی تو اس کے بعد کی چیزوں کے متعلق بیان ہے، ہجرت کے بعد کوئی وقت ان پہ ایسا گزرا ہے جب ان میں قحط پڑ گیا تھا، اور قحط جو تھا اس کی بعض مفسرین نے یہ جو لکھا ہے کہ 7 سال یا 8 سال اس کی مدت تھی، تو یہ ماننا ذرا سا دشوار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں سال تو مکہ مکرمہ فتح کر لیا تھا، اور اگر یہ 8ویں سال میں قحط پڑا ہوتا یا 7 سال مسلسل قحط پڑا ہوا ہوتا تو بدر میں یہ اتنے اونٹ اور سب چیزیں ذبح کرنے کے جو لائے تھے یہ چیزیں نہ ہوتی، کیونکہ بدر میں ہر ایک منزل کے بعد یہ لوگ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پوچھا تھا کسی سے کہ یہ کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ 9 یا 10 کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے، یہ بدر کے واقعات میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بدر کے سال میں ان پر قحط نہیں تھا، جب بدر کے سال میں نہیں تھا تو دو ہجری میں ہوئی ہے، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، درمیان کی 6 سال ہیں، ان میں کہیں تو قحط پڑا ہے یہ تو ہے، لیکن یہ کہنا کہ 7-8 سال مسلسل قحط رہا ہے، اتنا طویل قحط نہیں تھا ان میں، لیکن کچھ عرصہ تک رہا ہے، جس میں ہستے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یمن بحرین کے جو حاکم ہے اسے آپ خط لکھ دیں یا اسے کہہ دیں اور وہ ہمارے لیے غلہ بھیج دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بحرین کے حاکم جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے غلہ بھیج دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر مہربانی کریں، اگر ہم ان پر رحم کریں، یعنی یہ جو اب مصیبت ان پر آ گئی ہے قحط کی، اس کو ہم ہٹا دیں، وکشفنا، اور ہم دور کر دیں، ما بہم، جو کچھ ان کے ساتھ ہے، من ضرن، تکلیف کی چیز جو اب ان پر پڑی ہوئی ہے، یہ قحط جو ان پر اب پڑا ہوا ہے اگر ہم اسے ہٹا دیں اور پھر ہم اسے دور کر دیں تو پھر کیا ہوگا، من ضرن للجو، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ گھس جائیں گے، فی طغیانہ، شرارت میں، یامہون، اندھے ہو جائیں گے، اتنی شرارتیں پھر مچائیں گے کہ یہ اس میں اندھے ہو جائیں گے، یعنی پھر بھی آپ کی مخالفت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جب قحط دور کر دیا تو پھر انہوں نے ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اللہ کی توحید میں روڑے اٹکانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کا عمومی حال بھی بیان کر دیا کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر تکلیف اور مصیبت آئے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب تکلیف اور مصیبت دور ہو جائے تو پھر اسی سرکشی میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی اسی نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ رجوع نہیں کرتے، اور رجوع نہ کرنے کا ایک معاملہ اس طرح سے بھی ہے کہ یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، جب کوئی آدمی جان بوجھ کے اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، تو سمجھنے کی قوت دن بدن کمزور پڑتی چلی جاتی ہے، پہلی مرتبہ مخالفت کرتا ہے کچھ سوچتا ہے، پھر دوسری مرتبہ سرسری نگاہ سے سوچتا ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی مرتبہ، ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اتنی کم رہ جاتی ہے یا بالکل ہی نہیں رہ جاتی، وہ کہتا ہے بس اس کی مخالفت ہی کرنی ہے. اور اول طور پر جب اس نے دلائل قائم کیے ہوئے تھے اپنے ذہن میں، حتیٰ کہ انتہا پہ پہنچ کے وہ دلائل بھی اس کے پاس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ کس دلیل کی بنیاد پہ میں مخالفت کر رہا تھا، سچائی کی، حقانیت کی اور حق کی. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جب ہم ان سے یہ قحط کی کیفیت دور کر دیں تو پھر کیا ہوگا، من ذل للجو فی طغیانہم، تو یہ پھر اپنی اس سرکشی میں، کفر میں، خدا کی نافرمانی میں گھس جائیں گے، یعنی اور شدت اختیار کریں گے، یا مہون اس حد تک شرارت میں کہ بہک جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور بلا شک کو شبہ ہم نے انہیں پکڑا، بالعذاب، اللہ نے اپنے عذاب کے ساتھ. ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آفت میں مبتلا کیا، عذاب کا مطلب آفت سے کیا گیا، اور کچھ حضرات نے تفسیر میں اس کا مطلب قحط سے لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آفت میں پکڑا، قحط میں پکڑا، خدا کی طرف سے کوئی سرزنشن کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمستکانو، سو یہ ایسے نہیں تھے جنہوں نے عاجزی کا اظہار کیا ہو لربہم، اپنے پروردگار کے لیے. وما، اور نہ ہی، یتضرعون، یہ ایسے تھے کہ گڑگڑائے بھی نہیں. یہاں پر اس آیت میں بھی اور سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جو عذاب آتا ہے، کسی پر جو تنگی آتی ہے، اس کے لیے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس وجہ سے یہ عذاب بھیجا کرتے ہیں تاکہ یہ حق کی طرف رجوع کریں، ایک بات. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم سے معافی مانگیں، لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، رو دیں. سورہ انعام میں تو یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وما یتضرعون، اور یہ لوگ جو تھے وہ روئے نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں. تو دونوں جگہ کا مقصد اصل میں یہ نکل آیا کہ انسان پر جب بھی تکلیف اور پریشانی آئے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کے سامنے جھک جائے، بندہ اس کے سامنے رو دے، بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو وہ بہت بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ برداشت کرنے والا ایسے ظاہر نہ کرے، بلکہ وہ اللہ سے عافیت مانگے، خیر مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عذاب میں پکڑا اس لیے تھا کہ شاید کہ یہ لوگ عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑائیں. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی مستقانو، یہ لوگ ظاہر میں عاجزی اختیار نہیں کی، اور دوسری چیز فرما دی باطن کے متعلق کہ وما یتضرعون، اور یہ لوگ گڑگڑائے بھی نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دونوں جگہ خدا کی گرفت سے بچنا چاہیے، دونوں جگہ انسان پر عاجزی تاری رہنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنے کے اعتبار سے بھی اور اندر سے بھی خدا سے ڈرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. جب انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دور میں بارش نہیں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس حال میں نکلے کہ گہری فکر اور سنجیدگی اور ان کے چہرہ مبارک پہ بہت ایسے اثرات تھے جیسے کوئی مصیبت، تکلیف اور پریشانی کے احساسات ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا انہوں نے بالکل سادہ سا عام سا لباس پہنا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے وہ روتے رہے اس بات پہ کہ پروردگار تو اپنے بندوں کو اور جانوروں کو اور اپنی مخلوق کو پانی پلا. تو اس لیے جب بھی انسان کسی معاملے میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی بات کو سن لیتے ہیں. یہاں اس لیے فرمایا کہ ہم نے جب عذاب بھیجا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ ڈرتے خدا سے، روتے، اللہ سے معافی مانگتے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان میں کبر پیدا ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر لیں گے علیہ باللہ. یہی چیز سورہ آراف میں فرعون کے متعلق گزری ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی طرف سے پکڑ آتی تھی وہ کہتا تھا کہ یہ تم دعا کرو اور یہ ہماری مصیبت ٹل جائے اور جب میں پھر بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا. اور اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب وہ مصیبت ٹل جاتی تھی پھر وہ اپنی پرانی روش پہ آ جاتا تھا. حتی اذا فتحنا علیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھول دیے، علیہم، ان کے اوپر، بابن، ایک دروازہ. اور دروازہ کیسا تھا؟ ذا عذاب شدید، شدید گرفت کا، شدید عذاب کا، سخت آفت کا ایک دروازہ ہم نے ان پہ کھول دیا. اذاہم تو یہ تب اس میں، فیہ اس میں، مبلسون ان کی آس ٹوٹی. پھر جا کر یہ جو اللہ نے دروازہ ان پہ کھولا ایک شدید عذاب کا، تب جا کر ان کی آس ٹوٹی اس بات سے کہ اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے مخالفین کے ساتھ ہے. اس آیت کا اگر تو ترجمہ کیا جائے ماضی سے کہ ماضی میں ایسے ہوا ہے، یہاں تک کہ ہم نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا علیم ان پر، بابن ذا عذاب شدید، ان شدید عذاب کا ایک دروازہ، تو پھر تو مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم نے شدید عذاب کا دروازہ کھولا، یعنی پے در پے جنگیں ان پہ مسلط ہوتی رہیں. بدر میں ہارے، احد میں بھی نقصان اٹھایا، پھر سب سے بڑا نقصان احد میں یہ ہوا کہ آگے جا کر کسی نے کہا ابو سفیان سے کہ واپس کیوں آ گئے، چار پانچ میل تو کل مدینہ منورہ رہ گیا تھا اور مسلمان پسوا ہو گئے تھے، ان کا پیچھا کرتے اور جا کر مدینہ منورہ میں ساری آبادی ان کی کتنی تھی لوٹ لیتے، آگ لگا دیتے، تو یہ قصہ ہی ختم ہو جاتا. وہاں سے وہ پلٹا ہے واپس، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی فرما دی کہ آپ نکلیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے. ادھر سے جب یہ پہنچے ہیں تو راستے میں ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد بھاگ گیا. پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے خندق کا غزوہ ہوا ہے، اللہ تعالی نے ان لوگوں کی پکڑ وہاں کی، اور خدا کی طرف سے ایسی تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کہ وہاں خندق کھود دی گئی، اور یہ کافر پھر بسوا ہوئے. پھر اس کے بعد حدیبیہ کی صلح ہو گئی. حدیبیہ کی صلح کے بعد ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب ہم مسلمانوں پر قابو پا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کا زوم اور غرور توڑ دیا. حدیبیہ میں ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اب یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ خیال ختم کر دیا، حتیٰ کہ حدیبیہ کے بعد یہ خود آئے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ساتھ صلح ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اس درخواست کو رد فرما دیا، اس پر ہاں نہیں کی. تو یہ اللہ نے ایسا دروازہ ان پہ عذاب کا کھولا کہ حتی اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان پر ایک دروازہ بڑے شدید عذاب کا. ہر سال دو سال بعد لوگ مر جاتے تھے ان کے، بدر میں مارے گئے، احد میں کچھ مرے، خندق میں تو بہت سے مر گئے، تو ہر سال دو سال بعد یہ عذاب ان پر آ جاتا تھا. اللہ نے فرمایا اذا ہم فیہ مبلسون، پھر جا کر کہیں ان کی آس ٹوٹے، اور پھر جا کر کہیں یہ لوگ عاجز ہوئے، تھک گئے، عاجز ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک جملہ بڑے غصے میں فرمایا، آپ نے فرمایا ان قریش کو کنگال کر دیا ان لڑائیوں نے، روٹی نہیں انہیں ملتی، اتنے عاجز ہو گئے ہیں، مگر ان کے لڑنے کے شوق ختم نہیں ہوتے، مطلب لڑائیاں پھر بھی کرتے ہیں اور اپنی حالت نہیں دیکھتے کہ معیشت ان کی کیسے برباد ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، پھر جا کر کہیں تھک گئے، عاجز آ گئے، تو تب جا کر کہیں مانے ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی. دوسری تفسیر مفسرین نے، بعض نے اسے آخرت کے حساب سے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں حتی اذا فتحنا علیہم بابن، یہاں تک کہ ہم ان پر دروازہ کھول دیں گے ایسی سخت آفت کا، اذا ہم فیہ مبلسون، اور اس میں یہ لوگ کیا ہوں گے، پھر نا امید ہو جائیں گے، یعنی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا. پہلے تو اللہ نے پکڑ لیا اس لیے انہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں، جب نہیں روئے تو پھر کیا ہوا. سورہ انعام میں آتا ہے کہ ہم کسی قوم کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم توقع اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے، لیکن جب وہ معافی نہیں مانگتے، جب وہ نہیں روتے، جب وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، پھر ہم دنیا انہیں دے دیتے ہیں، اتنی دنیا دے دیتے ہیں، اتنا کھول دیتے ہیں اس دنیا کو کہ وہ کہتے ہیں کہ قد مس آباءنا، ہمارے باپ دادا کو، پچھلی نسلوں کو تکلیف پہنچی تھی، ہم تو ترقی پہ ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچنی نہیں ہے، اور ہم نے تو ایسے منصوبے اپنے بنا لیے ہیں کہ ہمیں اب مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اللہ فرماتے ہیں پھر ایک دم سے ہم انہیں پکڑ لیتے، اچانک انہیں پکڑ لیتے. یہی چیز یہاں پر ہے. اگر اسے آخرت کے حساب سے لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل مکہ جو آپ کے مقابلے میں آج اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کارنامے انجام دے لیے خدا کے ساتھ شرک کر کے، آخرت کا انکار کر کے، اس دین میں شبہات پیدا کر کے، تو ہم ان کو عذاب دیں گے، بہت بڑا عذاب، اور یہ اچانک دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے۔ کافر کا یہی ہے کہ جب خدا کا عذاب آتا ہے پھر وہ چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، مگر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے آخرت کا، اور وہ عمل کی جگہ نہیں رہتی، وہ تو پھر جزا کی جگہ بن جاتی ہے۔ وہاں تو اعمال کی سزا یا جزا دیتے ہیں، وہاں تو عمل کوئی نہیں کرنے کا موقع ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اپنی توحید پر دلیل دی، اور یہاں سے عقلی دلیل ایک دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ الذی، اور وہ اللہ کی ذات ہے، انشا لکم، جس نے تمہارے لیے بنا دیے۔ نشا کسی چیز کا اٹھانا، کسی چیز کا بنانا، انشا لکم اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بنا دیے، السمع سماعت، والابصار اور آنکھیں بصارت، والافئدہ اور دل، افعیدہ فعاد کی جمع ہے، فعاد کا مطلب دل ہوا اور افعیدہ اس کی جمع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں کیا کیا ہے کہ تمہارے لیے کان دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں اور دل تمہیں دیے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جو دی ہیں تو ان کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ان کے اصل ذرائع کے مطابق، جس مقصد کے لیے دیے گئے ہیں، اس مقصد کے لیے استعمال کرو۔ سماعت اللہ نے دی اس لیے دی کہ سنو، تو سنو حق کے پیغام کو، اچھائی کو، اور اس کو قبول کرو، بری چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو رد کر دو۔ والابصار، اور اللہ نے آنکھیں دے دی، آنکھوں کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کائنات کے نشیب و فراز پہ غور کرو، تم اس میں جو اللہ کے حقائق ہیں ان پہ غور کرو، جو چیزیں اللہ تعالی کی توحید کی طرف دعوت دیتی ہیں اس پہ غور کرو، قوموں کے عروج اور زوال کو دیکھو، یہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائیں گی۔ والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دل دیے لوگوں کو، یہ اس لیے دل دے دیے کہ لوگ ان چیزوں کو سوچیں، اور ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ذریعے، ان کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسان کو بھی مانے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں دے دی تھی۔ اب کافروں نے اپنی سماعت کو، بصارت کو، فکر کو، ہر چیز کو اس دنیا پہ لگا دیا اور آخرت کا نہیں سوچا۔ چیزیں ساری اللہ نے وہی مسلمانوں کو بھی دی، کافر کو بھی دی، لیکن مسلمان ان تمام چیزوں کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے کہ اللہ نے مہربانی کی، مجھے یہ چیزیں دے دی۔ کافر اسے خدا کی عطا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے، دنیا میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو گیا۔ ایک نظام کے تحت بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی پیدا ہو گئے، تو وہ نہیں سوچتا۔ اور ایک اللہ کا اچھا بندہ، وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو کان دیے ہیں کس لیے دیے ہیں، آنکھیں مجھے کس لیے دیے ہیں، دل کس لیے دیے ہیں، وہ اس کائنات کے حقائق پر غور کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، اور کافر غور نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ اسے شکر کی توفیق نہیں ہوتی، اور مومن انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان دلائل کے ذریعے اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے، ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے انعامات کو دیکھتا ہے، اللہ کے اس کائنات کے چلانے کے انداز کو دیکھتا ہے، تو کبھی اللہ سے معافی مانگتا ہے، کبھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کبھی عبرت کا سامان ہوتا ہے، دیکھتا ہے کیسے قوموں کے عروج اور زوال ہوئے، کل تک آدمی کون سا خدا کا نافرمان تھا، اس کی پکڑ کیسے ہو گئی، جو فرما بردار تھا اس پہ مصیبت آئی، تو اللہ نے اسے کیسے صبر کی توفیق دی، یہ سب کی سب چیزیں دیکھنے کی، اور اس انسان کو اس سے ایمان کی پختگی کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کافر انسان، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، وہ اس کی مادی توجیہات کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے اس سیاست میں یہاں سے کوئی چلا پھر ایسے ہو گیا، سیاست کا میدان تھا، اس طرح سے فلاں قوم عروج پہ آ گئی، فلاں زوال پہ آ گئی، اور اس کو کبھی یہ خیال نہیں جاتا کہ اس قوم کے عروج و زوال میں ان کے کوئی گناہوں کا بھی حصہ ہے یا نہیں، ان کے کبر کا، اللہ کی نافرمانی کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر پہ اس آیت کے 78 نمبر کے، قلیلم ما تشکرون، اور تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ماننا تو یہ تھا کہ ایمان لے آتے، اور تم اتنا تھوڑا حق اسے مانتے ہو، اتنا تھوڑا اللہ کا حق مانتے ہو کہ ضرورت کم سے کم ایمان کی تھی، اس کو بھی نہیں لاتے۔ یعنی کم سے کم تو یہ تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے خدا کے قائل ہو جاتے، وہ بھی نہیں مانتے. زیادہ تو پھر یہ تھا کہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتا، بندگی کرتا، اس کے اعمال میں اپنے فرض اور واجب سے بھی بڑھ کے نوافل کے درجے میں بھی پہنچ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل نفل پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تو ساری خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ مطلب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا احسان اور اتنی مہربانی فرمائی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کافروں کو دیکھو، کم سے کم جو ایمان لے آنا تھا ان چیزوں کی وجہ سے وہ بھی نہیں لائے، زیادہ شکر کا مرتبہ تو کہاں ان سے ادا ہوتا. وَهُوَ الَّذِي، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی اور اللہ نے فرمایا اس پر بھی غور کرو، وہ اللہ کی ذات ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تم لوگوں کو بکھیر رکھا ہے. ذرا کسی چیز کو نکھیر دینا، کسی چیز کو بکھیر دینا، کسی چیز کو الگ الگ کر دینا، جیسے کسان کھیت میں بیج کو وہ کیا کرتا ہے، بکھیر دیتا ہے، ہر طرف بیج پھیل جاتے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ الذی، اللہ ہی کی ذات ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تمہیں بکھیر دیا ہے. تم دیکھو کہاں کہاں انسان کو اللہ نے آباد کر دیا ہے، تم اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بکھیر دیا ہے. سمندر ہیں، ان کے درمیان میں جزیرے ہیں، وہاں تک انسان پہنچ گئے. پہاڑ ہیں، ان کی چوٹیوں پہ انسان پہنچ گئے. وہ جگہ، وہ علاقے جہاں پر انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا تھا موسم کی گرمی اور سردی کی وجہ سے، اب دنیا میں لوگ وہاں بھی پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر طرف بکھیر دیا ہے یہ سب کی سب چیزیں. پہلی بات تو تمہیں یہ غور کرنی چاہیے کہ ذرأکم فی الارض، ہم نے دنیا میں تمہیں بکھیرا ہے، یہ ساری کائنات، اس میں انسانوں کی چہل پہل، یہ سب ہم نے رکھی ہے، ہم چاہیں تو اسے سمیٹ بھی سکتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ. تو سب کی قیامت سب کے لیے آئے گی، دنیا میں جہاں کوئی بھی ہے. ایک بات تو یہ بتا دی کہ جہاں جہاں بھی آبادیاں بستیاں ہیں، تم سب کے سب بکھرے ہوئے مرو گے ضرور، قیامت ضرور آنی ہے. اسی کا انکار کرتے تھے. اور یہ ایک چیز جس انسان کی زندگی سے نکل جائے، چاہے وہ کافر ہو اور چاہے وہ مومن ہو، جس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ کہیں جا کے جواب دینا ہے، جتنا غافل ہوگا اتنا ہی ظالم ہوگا، جتنا زیادہ بھولا ہوا ہوگا اس چیز کو اتنا ہی اللہ کی نافرمانی میں پیش ہوگا. مومن انسان ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کیا جانا ہے، مجھ سے اس عمل کی پوچھ ہوگی اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات، ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قیامت کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. صرف قیامت ہی نہیں آئے گی، خدا کی طرف پھرنا بھی ہے اور اس کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. یہ دونوں حقائق ہیں جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اللہ جب پھیلا سکتا ہے تو وہ سمیٹ بھی سکتا ہے. جو اللہ زندگی دیتا ہے وہی اللہ موت بھی دیتا ہے. جو اللہ تمہیں بکھیر رہا ہے پوری دنیا میں، اسی اللہ کے پاس پہنچو گے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے. کافر اسی بات کو بھلانا چاہتے تھے اور اسی بات کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، بس یہ نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جو ہی، وہ زندہ کرتی ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور اللہ کی ذات مارتی ہے. زندگی اور موت دونوں اللہ کے پاس ہیں، دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. انسان اب تک زندگی پر قدرت نہیں، قابو نہیں پا سکتا، اب تک زندگی اس کے بس میں نہیں، اب تک زندگی اس کے اختیار میں نہیں. ایک چیز سے دوسری چیز بناتا ہے، دوسری چیز سے تیسری چیز بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس آدھا اختیار انسان کو دیا ہے. ایک چیز یہ کہ نئی چیز پیدا کر لے اور پیدا کرنے کے بعد شکل بنا دے، یہ دو چیزیں تھیں. اب انسان پیدا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نیا آئٹم، کوئی نئی چیز کائنات میں کہاں سے پیدا کرے گا؟ اس کائنات کی حدود سے نکل ہی نہیں سکتا. اس لیے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی دنیا میں، پھر لوگوں نے جب کھدائی کی تو نکال لی. مثلا گیس نہیں ہوتی تھی، اب لوگوں نے گیس کو نکال لیا. اس گیس کی کوئی اور فارم وہ بنا لیں، اس کو لیکوڈ میں تبدیل کر لے، سالڈ میں تبدیل کر لے، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، مگر اللہ نے یہ اختیار نہیں انسانوں کو دیا کہ وہ کوئی چیز پیدا ہی کر لیں نئے سرے سے. جو چیز بھی پیدا کریں گے آخر اسی ہوا پانی مٹی انہی چیزوں کا کمبینیشن ہوگا، اسی سے بنے گی. اور اتنا اختیار اللہ نے انسانوں کو دے دیا کہ وہ صورت بنا لے، مثلا مٹی ہے اس سے جو صورت چاہیں وہ گھڑ لیں، کوئی اس سے پتھر بنا لیتا ہے، بت بنا لیتا ہے، اسی مٹی کے ذریعے کوئی اور چیز بنا لیتا ہے، وہی مٹی ہزاروں سال کے پروسیس کے بعد پتھر بن جاتی ہے، وہی مٹی انسان چاہتا ہے تو ایک عرصے تک کسی اور چیز میں، فرنس میں، بھٹی میں ڈال کے کوئی اور شکل اس کی بنا لیتا ہے، شکل انسان تبدیل کر لیتا ہے، لیکن اصل میں زندگی تو انسان نہیں پیدا کر سکتا. اس لیے یہ میڈیکل اور میڈیسن کی اور سرجری کی اتنی ترقی کے باوجود کہ دیشا انسان کا انہیں پتہ چل گیا، اور وہ آج تک تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے، وہ کیسے پیدا کرنی ہے، روح میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، ابھی تک اس کا کوئی سراغ اتنا بڑا نہیں ہے. بس علم ہے بھی روح کا تو بہت تھوڑا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زندگی ہے اور وہ تو اللہ ہی نے پیدا کرنی. اللہ نے فرمایا وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں ہیں ساری چیزیں. تو تم جب زندگی پیدا نہیں کر سکتے، موت پیدا نہیں کر سکتے، تو ہم جو پیدا کرنے والے ہیں، اختیار جب ہمارا ہے تو حساب بھی ہم نے لینا ہے، ہم تمہیں بلائیں گے. اور اس کی ایک مثال دیکھو، ولہو اور اللہ ہی کے لیے ہے، ولہ اختلاف اللیل والنہار، رات کا بدلنا اور دن کا بدلنا، اسی کا کام ہے بدلنا رات کا اور دن کا. ہم لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں نا کہ رات ہوئی پھر دن ہو گیا، پھر دن ہوئی پھر رات ہو گیا، وگرنہ یہ رات اور دن کا تبدیل کرنا یہ کائنات میں کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا سا عمل ہے جو ہے کہ کیسے رات آ جاتی ہے، سورج کتنا چلتا ہے، زمین کتنی چلتی ہے، اور وقت کیسے گزرتا ہے، کیسے رات آتی ہے، کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے دن آتا ہے، یہ اس کائنات میں ایک ہر علاقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو آتی. رات کے وقت آدمی سوچے جب گہری ہو جاتی ہے کہ اب اللہ اگر سورج نہ طلوع کرنا چاہے تو اس اندھیرے کو کون بدل سکتا ہے، اور دوپہر کو سوچے آدمی کہ اگر یہ سورج نہ ڈوبے تو رات کون لا سکتا ہے. خود اس دنیا میں اب تو آسانی ہو گئی، 6 مہینے کا دن ہو گیا اور 6 مہینے کی رات ہو گئی، لوگ اب وہاں تک پہنچے ہیں، وہاں تک سے خبریں آ جاتی ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسی گہری رات طاری کر دے لوگوں کو نظر ہی نہ آئے، اور پھر موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. معلوم اللہ ہی کو ہے کہ اس کائنات میں اب جہاں ہم آبادیاں اور خشکیاں دیکھتے ہیں، کتنا پانی کسی زمانے میں تھا، اور آج جس جگہ پہ ہم پانی دیکھتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار سال کے بعد اگر یہ دنیا رہے تو وہاں سے پانی بالکل ختم ہو جائے اور شہر آباد ہو جائیں. یہ سب تبدیلیاں ہیں، مگر چونکہ ہماری آنکھیں رات اور دن کو دیکھنے کی قائل ہیں، عادت بن گئی ہے، اس لیے ہم اس پر غور نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا اس کو تبدیل کرنا یہ ہمارا ہی کام ہے. افلا تعقلون، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، شعور سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے شعور سے کام لو، سوچو اتنی بڑی تغیرات، یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. بل قالو، بلکہ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مثلا اس کے برابر، ما قال الاولون، جو کچھ کے کہا الاولون ان کے پہلوں نے، جو کچھ پچھلے کہتے تھے وہی یہ کہتے ہیں. پچھلے کیا کہتے تھے، پہلے اس سے جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، خود بخود چل رہی ہے، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس نے اپنے اختیارات کسی کو دے دیے، یہ بھی وہی کہتے ہیں. پچھلے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد نہیں جینا، بس یہ بھی وہی کہتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مانے بنی ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کافر کے متعلق کہا کہ اللہ کے رسول وہ ایسا اچھا تھا تو اس کا کیا بنے گا قیامت میں. آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی تو اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار میری خطائیں آخرت میں معاف کر دیں. یعنی اگر وہ یہ کہتا تو دو حقائق کا اعتراف کرتا، اللہ کے ہونے کا بھی اور اس بات کا بھی کہ مر کے اٹھنا ہے اور اللہ اس سے حساب لے گا. یہی دو چیزیں تھیں بنیادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑا تھا کافروں کا وہ انہی دو چیزوں پر، ایک اللہ کی صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کی ذات میں اسے مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ جیسا کوئی نہیں، مگر یہ کہ آگے چل کے اس کی صفات جو ہیں وہ اللہ نے تقسیم کر دی ہیں۔ یہ جھگڑا ایک، اور دوسرا جھگڑا وہی تھا کہ ہم نے مر کے اٹھنا نہیں ہے، کسی کو جواب نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا بس یہی چیز ہے جو ان کے پچھلے کہتے رہے ہیں، یہ بھی وہی اسی چیز کو دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ قالو، اور یہ کہتے ہیں کہ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہو جائیں گے، تُرَابًا، مٹی، مٹی میں مل جائیں گے، مر گئے اور مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بھی مل گئیں، اور ہڈیاں جو تھیں وہ مٹی میں مل کے چورا بن گیا ان کا، اِنَّا، کیا ایسے ہوگا، لَمَبْعُوثُونَ، ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ وہ قیامت کا جھگڑا ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی میں مل گئے اور ہماری ہڈیاں بھی مل گئیں، پہلے تو گوشت کل سڑ گیا، کچھ ہڈیاں باقی تھیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئیں، اب خدا انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، یہ کیسے ممکن، عقل میں نہیں آتا۔ اور اپنی عقل کو وہ اس دائرے میں استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگے جو دائرہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے لیے مخصوص تھا، اور جہاں پر نبوت ہی کا علم حاوی اور غالب ہو سکتا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اپنی عقل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنے ہاتھ کے متعلق یہ سوچنے لگے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں اور ہاتھ میرا دیکھنے لگے، تو ہاتھ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کانوں میں روئی ٹھونس لے اور چاہے پاؤں سنتے رہے، تو پاؤں تو نہیں سن سکتے، پاؤں کا اپنا ایک کام ہے۔ ایسے ہی انسان کے حواس کے بعد علم کا دوسرا ذریعہ اس کی عقل ہوتی ہے، حواس سے جو چیز دیکھتا ہے، عقل پھر اسے پیچھے سے بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ رنگ سرخ ہے، سبز ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ اور اس عقل سے بھی آگے چل کے ایک عالم غیب ہے، اس ان حقائق کی اور اس دنیا کی اطلاع انبیاء علیہ السلام دیا کرتے ہیں، وہ بتایا کرتے ہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس چیز کے یہ معنی ہے، تم جو عمل کرو گے وہاں پہنچ کے اس صورت پہ تمہارے سامنے آ جائے گا، یہ ظلم جو کرو گے یہ تمہاری قبر میں ایک اندھیرا پیدا کر دے گا، اسی طرح اچھے کام کرو گے اس کی وجہ سے آخرت میں خدا کی خوشی کو تم پاؤ گے، یہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے۔ کہتے تھے مٹی میں مل گئے، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور یہ جو نبوت اور انبیاء علیہ السلام بات کرتے ہیں، لقد وعدنا، یہ ہم سے وعدہ ہوتا رہا ہے، نحنو، ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے جو باپ دادے تھے نا ان سے بھی یہی وعدے ہوتے رہے ہیں پہلے سے، من قبل، اس سے پہلے، یہ ایسے ہی باتیں ہیں، ہم سے بھی آج کہتے ہیں اور ہمارے پچھلے جو باپ دادے تھے ان کو بھی یہی لوگ کہتے رہے، اس زمانے میں بھی یہی رہا، اور آج تک اس جہان سے کوئی واپس نہیں آیا، کسی نے آ کے نہیں بتایا۔ اور کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے کافروں کی فرمائش پہ، یا ہمارے باپ دادا کی فرمائش پہ کوئی زندہ ہو گیا ہوتا تو پھر تو ہم مانتے۔ یہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آگے اتنا سخت جملہ تھا، ان ہذا، یہ کچھ نہیں ہے، الا مگر اساطیر الاولین، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی، پہلے جو بات کرتے تھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتار رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے جو پچھلوں نے کہی تھی، کوئی نئی بات نہیں، ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے اور زندہ کوئی ہوتا نہیں۔ تو عالم غیب کو وہ اپنی عقل پہ پرکھنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ تجربہ جو ہے ہمارا وہ تو یہی ہے، تو اس لیے ہمارے تجربے میں یہ چیز آ گئی ہے کہ پچھلوں سے بھی جھوٹے وعدے ہوتے رہے ہیں، الیعوذ باللہ، ہم سے بھی ایسے ہی وعدہ ہوتا ہو رہا ہے کہ اس طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حشر نشر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے اس پر شدید غصے کا اظہار جو قرآن میں کیا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا انکار لازم آتا ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قیامت میں ہم کھڑے نہیں کیے جائیں گے اور ہمارے باپ دادا سے بات سنتے چلے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا قرار دینا بہت بڑی گناہ کی بات اور بے ادبی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وحی کا انکار کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ رہے ہیں اور آسمان کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، اللہ کسی پر وحی بھیجا نہیں کرتا، تو نبوت کے سارے سلسلے کا گویا اس نے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل، کیونکہ مقابلہ کن چیزوں کے درمیان ہو رہا ہے؟ یا تو انبیاء علیہ السلام کہنا کہ ہم زندہ کریں گے، پھر کوئی کہے کہ جی آپ کی قدرت میں نہیں ہے، تو چلو ایک بات ہوئی کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں زندہ کروں گا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر پیغام بھیجا ہی نہیں، اگر بھیجا بھی ہے فرض کر لو تو اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اس کی زد جا کر پڑتی ہے خدا کی قدرت پہ۔ اور تیسری چیز اس سے بھی بےہودہ، کہتے تھے کہ اچھا چلو تمہاری مان لی، قیامت میں ہم چلے جائیں گے، خدا کے پاس پہنچیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، جب ہوگا تو وہاں بھی یہی بچے، یہی لڑکے ہمارے اور یہی پوتے نواسے، یہ سب پیسہ ویسا سب کچھ ہوگا، وہاں جا کر بھی ایسی عیش ہوگی ہماری۔ اسی لیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک جگہ مزدوری کی آس ابن وائل کے ہاں، اور یہ جو آس ابن وائل تھا اتنا پکا کافر تھا کہ وہ مذاق اڑاتا تھا مسلمانوں کا ہر چیز میں۔ یہ عبداللہ بن عمر بن العاص جو بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور عمر بن العاص جو اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے اور ٹکر کے آدمی ہیں، یہ جو ان کا نام آتا ہے، یہ عمر بن العاص جو ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ کا باپ تھا آس بن وائل۔ یہ آس ابن وائل نے پیسے دبا لیے ان کے، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اس کے گھر کچھ کام کیا تھا، تو وہ گئے اپنے پیسے لینے، تو اس نے کہا میں تمہیں پیسے دے دوں گا لیکن اس وقت جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ تو انہوں نے کہا تم یہ جو بات کہہ رہے ہو نا، دوبارہ پیدا ہو کے آ جاؤ، میں توبہ کرنے کا نہیں۔ اس نے کہا اچھا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل پیدا ہوں گے۔ تو اس نے کہا جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو یہ بچے، یہ مال، یہ پیسے سارے مجھے وہاں ملیں گے ہی نا، کہیں چلے تو نہیں جائیں گے، بس اس دن آنا، بس اس دن میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اور ہنستا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ قال لأوتین مالم وولدا، یہ کہتا ہے کہ جب دوسری زندگی میں پہنچوں گا تو میری اولاد بھی وہاں مجھے ملے گی اور پیسے بھی ملیں گے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا سنکتب ما یقول، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ خود ہم نے لکھ لیا۔ یہ مذاق اڑانا اس کا اور اس طرح جھٹلانا اور دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، یہ سب چیزیں ہم نے لکھ لی ہیں۔ ویاتینا فردا، اور یہ اکیلا ہمارے یہاں آئے گا، کوئی اولاد نہیں اس کے ساتھ ہوگی، کوئی پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ قیامت کا انکار، رسالت کا انکار اور قیامت کا انکار، اللہ کی صفت قدرت کا انکار، اور عقلن آپ دیکھیں کہ قیامت کو جو نہیں مانتا وہ اس کائنات میں لوگوں کو شہ دیتا ہے کہ جو مرضی کرو، تمہارا جو جی چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تو ہم نے مرنا ہی ہے۔ جب یہ نظریے عام ہو جائیں تو پھر عدل اور انصاف کا تصور دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کا احساس اور تصور اتنی شدید چیز ہے کہ فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے یہ نہ بھی ہوتا تو عقل مند لوگ اسے پیدا کرتے۔ اگر یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نہ بھی ہوتا تو بھی انسان اسے پیدا کرتے اور بناتے، اور انسان اس بات کے قائل ہوتے کہ یقیناً کہیں جا کر حساب دینا ہے، تاکہ دنیا ظلم سے بچ سکے، دنیا جو ہے وہ انصاف اور عدل میں آ سکے۔ مسلمانوں میں جس کو بھی یہ احساس تھا، بلکہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو، انہوں نے اپنی زندگی بھر کے تجربات میں یہ سوچا اور کبھی کبھی اس سے رجوع کر لیا۔ مسلمان ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کوئی چیز بنا لی ایسی، ایسا شدید زہر انہوں نے بنا لیا کہ انہوں نے پھینکا اسے زمین پہ، اور ایک جانور آیا اور کہتے ہیں یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے وہ مر گیا ہے یا پہلے اس نے چکھا ہے، کیا چیز تھی، چکھ کے مرا ہے اس چیز کو یا یہ کہ وہ پہلے ہی مر گیا تھا۔ اتنا شدید اثر تھا، اور اس آدمی نے اس ساری چیز کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسانوں میں اگر عام ہو جائے تو انسان مرنے لگیں گے اور مجھے خدا کو جواب دینا۔ ضائع کر دی اس نے چیز۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، جواب دینا ہے، اور اگر اللہ کے ہاں پہنچنے کا اور جواب دینے کا احساس نہ رہے، پھر دنیا میں وہ ظلم مچتا ہے جس کو ہر دور میں اور ان آخری تین دو ایک صدیوں میں لوگ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ پچھلی صدی میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ قیامت نہیں آنی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم ہماری قدرت کا انکار کر رہے ہو، یہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدرت جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا پیدا کر دے، اللہ کی قدرت اس میں نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کل من الارض، یہ دوسری عقلی دلیل یہاں سے دی، ان سے پوچھئے کہ لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے ہے یہ زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس زمین میں ہے یہ کس کے لیے ہے، ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، تمہیں علم میں ہے تو تم بتاؤ زمین کس کی ہے، زمین پہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کی سب چیزیں کس کی ہیں، کون مالک ہے ان سب چیزوں کا، سیقولون للہ، فوراً بولیں گے، سین اور صوفہ جو ہے وہ جلدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ سیقولون للہ، کہیں گے کہ اب اللہ ہی کے لیے، یعنی اب کہیں گے یعنی فوراً بولیں گے اور کہیں گے اللہ ہی مالک ہے، زمین کا مالک بھی اللہ اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، یہ ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ، کہتے تھے اللہ ہی مالک ہے، پھر جھگڑا کس بات کا ہوا، جب وہ مانتے ہیں کہ زمین بھی اللہ کی اور اس میں جتنی مخلوق جو کچھ بستا ہے یہ سب کا سب اللہ کا، تو جھگڑا کس بات کا ہوا بھائی، جھگڑا وہ ہے جو مسلم میں اور ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے اور ہم حاضر ہیں اس حج میں یا عمرے میں، الا شریکن لک تملک، سوائے اس شریک کے جسے اللہ آپ نے خود ہی مہربانی کر کے اپنی ذات میں شریک کر لیا، یہ چیز ہے، کہتے تھے اللہ بس تیرا وہی شریک ہے جسے تو نے اپنے اختیار اپنی مرضی اپنی قدرت سے اپنا چہیتا قرار دے کے اپنا شریک بنا لیا، اور یہی ہمارے دور میں جو بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی تعظیم میں علیہ باللہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے خود ہی اپنا شریک بنا لیا ہے، اللہ نے خود ہی اس کو اختیار دے دیے ہیں، یہ چیز تھی جھگڑے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہتے تھے لا شریک الگ، تیرا کوئی شریک نہیں، آپ فرماتے بس کرو اس پہ رک جاؤ، بس اتنا ہی کہو اس سے آگے نہ بول، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے خود شریک بنا لیا ہے، اس لیے یہاں پہ 85 نمبر آیت جو اس کی ہے اس میں ان کے جواب دیکھیں تو سیقولون للہ، کہتے ہیں بس اللہ ہی ہے، فوراً بولیں گے کہ زمین کا مالک کون، اللہ، اور زمین پہ جتنی مخلوق پائی جاتی ہے اس کا مالک کون، کہتے ہیں اللہ، قل آپ فرمائیے افلا تذکرون، کیا تم اس بات کو سوچتے نہیں ہو، کہ اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ مالک اللہ اور مخلوق کا مالک بھی اللہ، تو یہی اللہ اگر موت کے بعد انہیں بلانا چاہے تو پھر آخر رکاوٹ کیا ہے، اس اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اس مخلوق کو پیدا کیا، پہلی بار پیدا کرنا اس کا زیادہ مشکل تھا، اب دوبارہ جو خدا نے پیدا کرنا ہے تو وہ تو ڈپلیکیشن ہے، وہ تو آسان ہے، تو جو آسان چیز ہے وہ خدا نہیں کر سکتا، اور جو مشکل چیز تھی ایک مرتبہ کرنی وہ خدا نے کر لی، یہ کیسا فلسفہ ہے اس کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فلا تذکرون، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے، قرآن نے بار بار جس چیز کی دعوت دی ہے غور کرنا فکر کرنا، یہاں 85 نمبر آیت کے آخر پہ فرما دیا فلا تذکرون، غور نہیں کرتے، 80 نمبر جو آیت تھی اس کے آخر پہ فرما دیا تھا فلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اس کائنات کے نشیب و فراز کو دیکھے، اس میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کرے، اور اس کا آخری سرا پھر دیکھے کہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو قوی اور توانا کو مغلوب کر دیتا ہے اور ضعیف اور کمزور کو غالب کر دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو کوئی چیز چھین لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کوئی چیز عطا کر دیتا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو ظلم کو چلنے نہیں دیتی، اللہ نے فرمایا فلا تذکرون، کیا لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے، ان سے دوسرا ان کا عقیدہ پوچھئے، اور ان سے پوچھئے کہ قل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھئے کون ہے رب، پروردگار، پالنے والا، السماوات، آسمانوں کو، کون ہے جو آسمانوں کو پالتا ہے، جس نے آسمانوں کو قائم کر رکھا ہے، رب یہاں پر قیم کے معنی میں بھی کہ جس نے قائم کر رکھا ہے، ایک آسمان بھی نہیں، سماوات سب ساتوں آسمانوں، یہ سات آسمان مانتے تھے مشرکین بھی، اللہ تعالی نے بھی یہاں ذکر کیا ہے، جاہلیت کی جو شاعری ہے اس میں سات آسمانوں کا خوب تذکرہ ہے، اور سات آسمانوں سے بھی اوپر پروردگار کا، اللہ تعالی کا، یہ مشرکین مکہ مانتے تھے اس چیز کو، اور ان سات آسمانوں میں جو خدا کی مخلوق ہے اس کو پالنے والا کون ہے، اس کا رب کون ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سات آسمان اور اس سے اوپر فرمایا وول، وول کا مطلب پہاڑی بکرے، اور آپ نے فرمایا ان پہاڑی بکروں کو میں نے دیکھا، ان کا کھر اور ان کا گھٹنا، اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو آسمان، ان آسمانوں سے اوپر بکرے، پھر وہاں کے موجیں اور سمندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک دریا کو دیکھا، اس کی ایک موج تھی وہ اٹھی، اور یہ زمینیں اور یہ سب کچھ، یہ زمین اور یہ آسمان اس کے سامنے بہت چھوٹی چیز معلوم ہوتے تھے، وہاں کیا کچھ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کچھ چیزیں بتائیں جو لوگوں کی عام طور پہ سمجھ میں آ سکتی تھی، باقی حقیقت میں اور کیا کیا کچھ ہوگا جو آپ نے نہیں ارشاد فرمایا، اتنی تفصیلات ساری نہیں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، اس میں جو مخلوق ہے اس کو پالنے والا کون ہے، ورب العرش العظیم، اور کون ہے جو رب ہے، پروردگار ہے عرش جیسی بڑی چیز کا، بڑا تخت جو ہے عرش، اس کا مالک کون ہے، یہ تخت جو ہے بڑا پائے کا، اس کا مالک کون، اس پر کس کی حکمرانی ہے، یہ بتاؤ۔ سیقولون للہ، فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی، اللہ کی حکمرانی ہے، عرش اللہ کے قبضے میں ہے، آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت اس کی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، افلا تتقون، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا، جو اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس کے متعلق یہ کہتے ہو کہ اس نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے، تمہیں اس بات سے خوف نہیں آتا، اتنا برا جملہ تم کہتے ہو۔ اسی لیے سورہ حج میں گزرا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنا برا جملہ کہ تقاض السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جائیں ان کے اس جملے سے، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اندعو للرحمن ولدا، اللہ نے بیٹا کر لیا، اللہ تعالی نے اپنا شریک کر لیا، اس لیے اتنی سخت بات یہاں بھی فرمایا، افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہو جائے، اور تم ان زمین میں ہی ہو، آسمانوں سے کوئی آفت آئے اور تم اس میں مارے جاؤ۔ کل مم بے یدہی، تیسری بات آپ ان سے پوچھئے، یہ اللہ تعالی نے اپنی توحید پر ایک اور دلیل دی، کل مم بے یدہی، ان سے پوچھئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیئن، ہر ایک چیز کی حکومت ہے، ہر ایک چیز کی اصل کس کے ہاتھ میں ہے، حکمرانی کس کی ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں، اور پھر اسی طرح قیامت کے دن میں اصل حکمرانی کس کی، اور دنیا میں بھی اور آسمانوں پر بھی زمین پر بھی اصل حکمرانی کس کی ہے، ملکوت کل شیئن، ہر چیز کا اقتدار کس کے پاس ہے، ہر چیز کی جو اصل ہے وہ کس کے پاس ہے، تو یہ اللہ تعالی ہی کا نام لیں گے کہ اللہ کے پاس ہے اس دنیا میں ہر چیز کی حکومت، ہر چیز کی اصل، انسان کی زندگی ہے یہ اصل ہے، وغیرہ زندگی ختم ہو جائے مر جاتا ہے۔ اسی طرح اور کائنات کی چیزیں لے لیں، مثلا یہ پتھر ہے، پتھر جب پگھل جائے، پانی بن جائے، کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے، تو اس کی اصل طاقت زائل ہو گئی۔ اسی طرح پانی ہے، اس کی روانی ہے، بہا کر لے جاتا ہے، جب اسے جما دیا کسی نے تو اپنی اصل حالت سے نکل گیا نا۔ ہر چیز کی طاقت، ہر چیز میں جو خاصیت اور صلاحیت رکھی ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح مختلف چیزوں کی مختلف صلاحیتیں، کون ان سب چیزوں کا مالک ہے، وہ ہوا یجیر، اور وہ جو پناہ دیتا ہے، بچا لیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں لا یجار، پناہ نہیں دی جاتی علیہ، اس کے مقابلے میں کسی کو وہ نہ پناہ دینا چاہے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کسی کو وہ بغیر پناہ کے رکھنا چاہے، بے پناہ رکھنا چاہے، کوئی سے پناہ نہیں دے سکتا، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ کون ہے؟ عربوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو لوگ سفر کرتے تھے، کہیں جاتے تھے، تو ان کا عقیدہ تھا کہ اس وادی میں کوئی جن ہے، ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، وہ جن ہماری اب حفاظت کر لے گا۔ 29ویں پارے میں سورہ حج میں یہ ایک چیز دیکھیں، وہاں سے ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ جن میں، 72 نمبر سورت ہے 72. تیسواں پارہ 72 نمبر سورت سورہ جن اور اس کی چھٹی آیت ہے. اللہ تعالی نے یہاں پر ان کا عقیدہ بیان کیا. یہ جنات بات کر رہے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ, اور جنات نے کہا کہ انسانوں میں رجالن کتنے ہی مرد تھے, کتنے ہی آدمی ایسے تھے, کیا کرتے تھے, یعوذون برجال من الجن, وہ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے. تو جنوں کی جب پناہ وہ پکڑتے تھے فزادوہم رہقا, تو جن اس سے سر چڑھ جاتے تھے, جن جو تھے وہ بڑھ جاتے تھے اپنی کبر میں اپنی بڑائی میں. یعنی جتنے آدمی جنوں کے سامنے التجا کرتے تھے اتنے ہی وہ مغرور ہو جاتے تھے. یہ جو عقیدہ ہے نا جس کا یہاں ذکر کیا ہے, یہی عقیدہ عربوں میں رہا, اور یہاں اللہ تعالی نے اسی کا رد فرما دیا ہے کہ ان سے بھی پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. وہ یجیر, اور اللہ کی ذات پناہ دیتی ہے, بلا یجارو علیہ, اور اللہ پناہ نہ دے تو کوئی پناہ دے نہیں سکتا. یہ جب سفر کرتے تھے عرب تو کسی بھی وادی میں پہنچ کے شام کو جب خیمے ویمے لگ جاتے تھے ان کے, تو ایک آدمی کھڑا ہو کے زور سے کہتا تھا کہ اعوذ بجن ہذا الواد, میں اس وادی کا جو سردار ہے آقا ہے جن ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو وہ سمجھتا تھا کہ اب یہ جن میرا محافظ ہو گیا اور اس وادی میں کوئی جانور کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جنات جب سنتے تھے اس بات کو کہ ہاں اس نے ہماری پناہ مانگنی تو ہمیں اس درجے کا تو خدا مانا, وہ اور شرارتیں کرتے تھے, یہ اور ان کی پناہ مانگتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. تو جن اس لیے مغرور ہو جاتے تھے کہ چلو ہمیں بھی کسی نے گھاس ڈالی, ہمیں بھی کسی نے اپنا خدا بنا لیا. تو اس اعتبار سے جنات بڑھتے تھے, اور یہ کافر جو تھے ان جنوں میں بھی خدائی کی طرف سے مانتے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دے دیا ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ایسے کر دیا ہے کہ جو چاہیں سو کریں. اللہ نے فرمایا تم یہ جو کہتے ہو کہ پناہ مانگتے ہو کسی سے بھی, یاد رکھو اللہ کی ذات پناہ دیتی ہے, ولا یجار علیہ, اور اللہ اگر چھوڑ دے تو پھر کوئی پناہ نہیں دیتا. یہ ان مشرکین کو بھی پتا تھا, تو پھر کیوں جنات سے پناہ مانگتے تھے؟ اس لیے کہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے, کہتے تھے یہ جن جو ہیں یہ بھی خدا کا شریک ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ان کن تم تعلمون, اگر تمہیں علم ہے تو تم بتاؤ کہ اللہ اگر کسی کو بنا نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور یہی وہ غلط عقیدے ہیں جو مسلمانوں میں بھی آ گئے. کتنے ہی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو شعر پڑھتے رہتے ہیں, خدا جو پکڑ لے چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑائے نہ کوئی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑ لیں گے قیامت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے چھڑا لیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لیں تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. اس طرح کی بہت چیزیں ملیں گی جس وجہ سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے. اللہ کی توحید پر جا کر زد پڑتی ہے, اور اللہ تعالی کی توحید وہ اتنی نازک اتنی حساس چیز ہے کہ خدا ذرہ برابر اپنے ساتھ شرک گوارا نہیں کرتا. اور اللہ نے کہا ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں پناہ دیتا ہے, اور اللہ اگر پناہ نہ دے تو اس کے مقابلے میں پھر تمہیں کون بچائے گا. سیقولون للہ, کہتے ہیں بس اللہ ہی ہے جو بچاتا ہے, اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے, اور اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالی بچاتا ہے, پناہ دیتا ہے دشمن سے, اللہ پناہ دیتا ہے بھوک سے, اللہ تعالی پناہ دیتا ہے آفتوں سے, خدا پناہ دے دیتا ہے موت سے. ہزار مصیبتیں ہیں جن سے خدا بچاتا ہے, اور اگر اللہ نہ بچانا چاہے تو پھر کون بچائے. اللہ تعالی نے فرمایا ان سے پوچھئے, کہتے ہیں اللہ ہی ہے. تو جب عقیدے تینوں بیان ہو گئے اور تینوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہے, قل فأنا تسحرون, ان سے کہیے پھر کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے, پھر دیوانے کیسے ہو جاتے ہو جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں, تو پھر تم جیسے کسی پہ جادو ہو اور وہ پھر جائے. ان عقیدوں کے بعد بھی تم پھر جاتے ہو, ان عقیدوں کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ان عقیدوں کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرتا ہے۔ اسی لیے ان مکہ والوں پہ جب آیا ہے عذاب بظاہر جو تھا ابراہ والا، اور اصحاب فیل اور ہاتھی والے جب آئے ہیں، تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اللہ تعالی کی عبادت شروع کر دی، عقیدے کے اعتبار سے خدا کی توحید کے قائل ہو گئے۔ شاعروں نے بڑی بڑی شاعری میں چیزیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ اس گھر کا جو پروردگار ہے حقیقی رب وہی ہے، یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 سال تک لوگوں نے عبادت چھوڑ دی تھی بتوں کی، انہوں نے کہا اس گھر کو بچانے والا وہی اللہ ہے۔ تو مانتے تھے ایک طرف، اللہ نے فرمایا پھر یہ کیا جادو ہو جاتا ہے تم پہ، ایک پاؤں پہ مانتے ہو دوسرے پاؤں پہ شرک کرنے لگتے ہو، ایک طرف تم قائل ہو دوسری طرف تم قائل نہیں ہو۔ ہوا کیا؟ بل آتیناہم بالحق، اللہ تعالی نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، کوئی بے صبری کی بات نہیں ہے، آتیناہم بالحق، ہم نے ان کو پہنچا دیا ہے سچی بات، یہ حق چیز ان تک پہنچ گئی ہے، سچائی ان تک پہنچ گئی ہے، یہ لوگ اس وحی کا انکار نہیں اب کر سکتے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اس دنیا میں خدا، یہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں مر کے جئیں گے نہیں دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو حق بات تھی ان تک ہم نے پہنچا دی، اور اس کے بعد اختیار دے دیا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ انسان حق کو چاہے تو قبول کر لے اور حق کو چاہے تو رد کر دے، اسی اختیار کی بنیاد پہ تو آخرت قیامت میں حساب و کتاب ہے۔ اگر انسان کا اختیار نہ ہوتا اور جبر ہوتا سارے کا سارا، تو پھر انسان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی، پھر تو وہ آسانی سے کہتا کہ خدا نے مجھ سے یہ کام کرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حق بات کو پہنچا دیا، اب آگے اس کو کتنا مانتے ہیں کتنا نہیں مانتے یہ ان پر چھوڑ دی ہے، اور البتہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ قیامت میں نہیں اٹھنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔